السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں اور حالات حاضرہ پر مبنی اس نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان نیلوفر مغل۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 2 بج رہے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خبروں سے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
افغانستان کی پارلیمنٹ کی عمارت پر طالبان کا حملہ، تمام قانون ساز محفوظ رہے، 30 سے زائد افراد زخمی، پاکستان کی طرف سے حملے کی مذمت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
افغان مہاجرین کی رضاکارانہ وطن واپسی کے لیے عالمی برادری اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر افغانستان میں سازگار ماحول پیدا کرنے میں مدد کرے۔ سرتاج عزیز کا اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین سے ملاقات میں بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
قرضوں میں جکڑے یونان کو اس مہینے کے آخر تک قرضوں کی قسط کی نادہندہ ہونے سے بچانے کے لیے 19 ملکی یورو زون کے عہدیدار پیر کے روز متعدد اجلاس کر رہے ہیں۔ کابل میں طالبان جنگجوؤں نے افغان پارلیمنٹ کی عمارت پر حملہ کر کے 30 سے زیادہ افراد کو زخمی کر دیا ہے۔ پیر کے روز طالبان نے فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی، جس میں ایک خودکش حملہ آور نے کار میں لدے دھماکہ خیز مواد کو بھگ سے اڑا دیا۔ پارلیمنٹ کے گیٹ کے باہر اس دھماکے کے ساتھ ہی مسلح افراد نے عمارت پر ہلہ بولنے کی کوشش کی۔ پاکستان نے اس حملے کی سخت مذمت کی ہے۔ اسلام آباد سے تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق۔
افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پارلیمنٹ کی عمارت پر پیر کو ایک خودکش بمبار اور 6 مسلح جنگجوؤں نے حملہ کیا، جس میں کم از کم 30 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق زخمی ہونے والوں میں کم از کم 4 خواتین اور 2 بچے شامل ہیں۔ کابل پولیس کے ترجمان کے مطابق ایک خودکش بمبار نے بارود سے بھری گاڑی سے پارلیمنٹ کے داخلی دروازے کے باہر دھماکہ کیا۔ جس مقام پر یہ دھماکہ ہوا وہاں تک پہنچنے کے لیے کئی ناکوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی بھاری تعداد میں موجودگی کے باوجود خودکش حملہ‌ور بارود سے لدی گاڑی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر لانے میں کیسے کامیاب ہوا۔ خودکش کار بم دھماکے کے بعد 6 مسلح حملہ‌وروں نے عمارت کے قریب جگہ سنبھال کر فائرنگ شروع کر دی، اور تقریباً 2 گھنٹے کی لڑائی کے بعد تمام حملہ‌ور مارے گئے۔ کابل پولیس کے سربراہ عبد الرحمان رحمانی نے بتایا کہ تمام قانون ساز محفوظ ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ یہ حملہ ایسے وقت کیا گیا جب وزیر دفاع کے نام کی توثیق کے لیے اجلاس ہو رہا تھا۔ افغان ٹیلی ویژن پر دکھائے جانے والے مناظر میں اراکین پارلیمان عمارت میں دھوئیں کے باوجود موجود تھے، اور ان میں سے بعض پریشانی کے عالم میں عمارت سے باہر جا رہے تھے۔ اجلاس میں افغان صدر اشرف غنی کی طرف سے حال ہی میں وزیر دفاع کے عہدے کے لیے نامزد کردہ معصوم ستانکزئی کے نام کی توثیق کی جانی تھی۔ پاکستان نے افغانستان میں پارلیمنٹ کی عمارت پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف نے ایک بیان میں کہا کہ دہشت گردی ایک مشترکہ دشمن ہے، اور شدت پسندوں کے عزائم کو شکست دینے کے لیے پاکستان اور افغانستان میں اتفاق ہے۔ ادھر پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری ایک بیان میں بھی اس حملے کی شدید مذمت کی گئی، اور کہا گیا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں افغانستان کے ساتھ تعاون کے عزم پر قائم ہے۔ حالیہ مہینوں میں افغانستان کے مختلف علاقوں بشمول دارالحکومت کابل میں طالبان جنگجوؤں کے حملوں میں اضافہ دیکھا گیا۔ گزشتہ کچھ روز سے طالبان جنگجوؤں کی صوبہ قندوز میں بھی پیش قدمی جاری ہے، اور انہوں نے 2 اضلاع پر قبضہ بھی کر لیا ہے۔ طالبان کا قبضہ ختم کرانے کے لیے افغان سیکیورٹی فورسز کارروائی میں مصروف ہیں۔ علاقے میں لڑائی کے بعد بڑی تعداد میں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہو رہے ہیں۔ افغانستان سے گزشتہ سال دسمبر میں بیشتر بین الاقوامی افواج کے انخلاء کے بعد طالبان کی کارروائیوں میں بدستور شدت آ رہی ہے۔ ایک سیکیورٹی معاہدے کے تحت تقریباً 12,000 بین الاقوامی فوجی، جن میں اکثریت امریکیوں کی ہے، افغانستان میں اب بھی تعینات ہیں، اور وہ افغان فورسز کو تربیت اور انسداد دہشت گردی میں معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور سامعین، اسی حوالے سے کابل سے رحیم گل سروان نے ایک رپورٹ ارسال کی ہے، آئیے سماعت فرمائیے۔
اعضائے محترم،
یہ حملہ اس وقت ہوا جب افغان پارلیمنٹ میں اجلاس جاری تھا۔ ہر جگہ دھوئیں اور گرد و غبار کی فضا تھی، جس نے پارلیمنٹ کے ارکان کو باہر کی طرف بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پارلیمنٹ کے ایوان زیریں کے سربراہ نے کہا ہے کہ یہ دھماکہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے ہوا، لیکن یہ حملہ پارلیمنٹ پر مسلح جنگجوؤں کی جانب سے کیا گیا۔ دھماکہ صبح 10 بجے ہوا، جو کہ ایک کار بم دھماکہ تھا، اور خیال کیا جا رہا تھا کہ اس میں عسکریت پسندوں کا ہاتھ ہے۔ توقع کی جا رہی تھی کہ آج وزارت دفاع کے عہدے کے لیے نامزد معصوم ستانکزئی کے نام کی توثیق کی جائے گی. کابل سیکیورٹی چیف جنرل عبدالرحمن رحیمی کہتے ہیں کہ یہ ایک موٹر کار بم دھماکہ تھا اور ان کا ہدف یہ تھا کہ 6 افراد پارلیمنٹ میں داخل ہو کر دھماکہ کریں، لیکن پولیس اور سیکیورٹی اداروں نے انہیں موقع پر ہی ہلاک کر دیا. یہ مسلح لڑائی 3 گھنٹوں تک جاری رہی. اس حملے میں پارلیمان کے کسی رکن کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے اور انہیں بحفاظت وہاں سے نکال دیا گیا ہے. پارلیمنٹ کے ایک رکن محمد لالی حمید سئی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ حملہ دیکھا ہے، ہمارا سیکیورٹی ایجنڈا برقرار ہے، افغانستان کے دشمن نہیں چاہتے کہ یہ ملک اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکے. وزارت صحت نے کہا ہے کہ اس حملے میں 31 افراد زخمی ہوئے ہیں. استقلال ان ہسپتالوں میں سے ایک ہے جہاں زخمیوں کو لے جایا گیا ہے.
ایک
زخمی کہتے ہیں کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ہر طرف دھواں دھواں تھا. ایک دوسرے زخمی کہتے ہیں کہ مجھے جسم کے مختلف حصوں پر اور پاؤں میں شدید چوٹیں آئی ہیں. یہ افغانستان کے پارلیمنٹ پر عسکریت پسندوں کی جانب سے دوسرا حملہ ہے. طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. افغان صدر غنی، امریکی سفارت خانے اور پاکستان نے اس حملے کی مذمت کی ہے. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن. کراچی میں گرمی کی شدت سے 150 سے زیادہ افراد موت کا شکار ہو گئے ہیں. پاکستان کے تجارتی مرکز میں گزشتہ کچھ روز سے درجہ حرارت 40 سے 45 درجے سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ حکومت نے لوگوں کو طبی امداد دینے کے لیے کیمپ قائم کر دیے ہیں. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
کراچی میں شدید گرمی سے پچھلے 2 دنوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں. سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق شدید گرمی سے اب تک کراچی میں 150 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے، جبکہ نجی نیوز میڈیا کہہ رہا ہے کہ اب تک 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ گرمی سے متاثر ہونے والے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو بر وقت طبی امداد دے کر ان کی جان بچائی جا چکی ہے. شہر میں سرگرم ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس کے ایک رضاکار اسد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
کراچی میں 2 سے 3 دن میں جو شدید گرمی سے جو افراد ہلاک ہوئے، جس کی ٹوٹل تعداد تقریباً 200 سے زائد ہو چکی ہے. ایزی فاؤنڈیشن کی ایمبولینسوں کے ذریعے جو مختلف سرکاری ہاسپٹل، جس میں جے پی ایم سی ہے، جس میں کراچی سول ہاسپٹل ہے، عباسی شہید ہاسپٹل ہے، اس کے علاوہ لیاقت ہاسپٹل، آغا خان ہاسپٹل، ان تمام میں جو ہے مختلف ڈیڈ باڈیز جو ہے وہاں سے ایزی کی ایمبولینسوں کے ذریعے ایزی سر خانے پہنچایا گیا.
کمشنر کراچی شعیب احمد صدیقی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا،
ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو انسٹرکشن سی ایم صاحب نے دی ہیں کہ ہاسپٹلس الرٹ رہیں، ہاسپٹلس جو بھی سہولت فراہم کر سکتے ہیں وہ کریں. ڈاکٹرز کی طرف سے شہریوں کو احتیاطی تدابیر کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے. اس کی ظاہر ہے گرمی ایک قدرتی امر ہے. تیسری چیز جو کی گئی ہے وہ انتظامیہ نے، رینجرز نے اور دیگر بڑے ادارے جو ہیں انہوں نے مل کر اور الگ بلگ ہیٹ اسٹروک سینٹرز بھی بنائے ہیں کہ جہاں راستے فرسٹ ایڈ یا کوئی بھی تک سپورٹ اگر دینی ہے کسی گرمی سے افیکٹڈ شخص کو تو اس کی بھی مدد کرنے کے لیے.
ویسے تو شدید گرمی سے کوئی بھی متاثر ہو سکتا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے کم عمر بچے اور زیادہ عمر کے بزرگ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، خاص طور پر اگر انسان بہت زیادہ دیر تک گرمی کا شکار رہے. پاکستان میں بچوں کے ڈاکٹروں کی تنظیم پاکستان پیڈیاٹرک ایسوسی ایشن کے سابق سربراہ پروفیسر ڈاکٹر اقبال میمن نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اندرون سندھ بھی شدید گرمی سے کئی اموات ہوئی ہیں. پروفیسر اقبال میمن کا کہنا تھا کہ شدید گرمی میں زیادہ دیر رہنے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، ساتھ ہی جسم میں نمکیات کی مقدار بھی متاثر ہوتی ہے اور جسم کئی پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتا ہے. ماہرین کے مطابق شدید گرمی سے انسانی جسم کا درجہ حرارت بہت بڑھ سکتا سکتا ہے. انسانی جسم کے بہت گرم ہو جانے کی وجہ سے مختلف اعضاء اور نظام ٹھیک سے کام نہیں کر پاتے اور انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شدید گرمی سے متاثر ہو جائے تو اسے فوری طور پر طبی امداد دی جانی چاہیے اور طبی امداد ملنے تک اس شخص کو چھاؤں والی ٹھنڈی جگہ پر لے آنا چاہیے. ایئر کنڈیشنڈ یا پنکھے سے اسے ہوا دینی چاہیے. اس کے جسم پر پانی لگانا چاہیے اور اسے پانی پلانا چاہیے. یعنی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ متاثرہ انسان کے جسم کا درجہ حرارت کم ہو اور وہ ٹھنڈا ہو کر نارمل ہو جائے. یہاں ایک احتیاط ضروری ہے, وہ یہ کہ شدید گرمی میں انسان پیاس کے مارے کہیں سے کچھ بھی پی لیتا ہے. گندا پانی یا گندے مشروبات پینے سے انسان کو معدے اور آنتوں کے امراض ہو سکتے ہیں. یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ہسپتالوں میں گیسٹرو اینٹرائٹس یا گیسٹرو کے کئی مریض لائے جا رہے ہیں. چنانچہ پینے کے لیے صاف پانی کا استعمال کیا جانا چاہیے. شہزاد حسین, وائس آف امریکہ, کراچی.
امریکی وزیر دفاع ایشٹن کارٹن نے پیر کے روز کہا ہے کہ روس کے ساتھ نہ ہی کسی تنازع کی کوشش ہے اور نہ ہی سرد جنگ کی طرف واپسی کی کوئی خواہش ہے, اور اقتصادی پابندیاں روس کی یوکرین پر جارحیت کے خلاف اثر انداز ہو رہی ہے. وہ برلین میں ایک فورم سے خطاب کر رہے تھے جہاں وہ جرمن وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے. دونوں وزرائے خارجہ پیر کو دیر گئے جرمن شہر مانسر جائیں گے جہاں وہ ناروے اور نیدرلینڈس کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقاتیں کریں گے. مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منظر.
کارٹر نے یہ بات برلن میں کہی جہاں وہ جرمن وزیر دفاع واسولا فنڈلائن سے ملاقات کر رہے تھے. امریکی وزیر دفاع کارٹر نے کہا کہ یہ یقینی بنانے کے لیے کہ روس کسی کو ماضی میں واپس جانے پر مجبور نہیں کر سکتا, ایک مضبوط اور متوازن حکمت عملی کی ضرورت ہے.
The best tool we have to confront Russia's aggression in Ukraine is the economic sanctions regime. The United States
یوکرین میں روسی جارحیت کے مقابلے کے لیے بہترین حربہ اقتصادی تعزیریں ہیں جو امریکہ اور یورپ نے اس ناقابل قبول رویے کے ذمہ داروں کے خلاف عائد کی ہیں. یہ تعزیریں مؤثر ہو رہی ہیں اور روس کو اپنی جارحیت کی جو قیمت چکانا پڑ رہی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. کارٹر نے کہا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں, ضابطوں پر قائم بین الاقوامی نظم و ضبط اور اس کے نتیجے میں مثبت مستقبل کا دفاع کرے گا. بعد میں فنڈلائن نے ایک باقاعدہ تقریب میں اور جرمن فوجیوں کے معائنے کے لیے ایشٹن کارٹر کا استقبال کیا. اس کے بعد پیر کے روز انہیں ناروے اور ہالینڈ کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقات کے لیے منسٹر جانا ہے. منگل کے روز کارٹر اسٹونیا, لیٹویا اور لتھوینیا کے وزراء دفاع سے ملاقاتوں کے لیے اسٹونیا روانہ ہوں گے. یہ وہ ممالک ہیں جو کبھی ماسکو اور سوویت یونین کے زیر اثر تھے. یہ تمام بات چیت بدھ اور جمعرات کو برسلز میں نیٹو کے ہونے والے اجلاس سے پہلے ہو رہی ہے. اس اجلاس میں اس بات پر غور کیا جائے گا کہ روس کی جانب سے یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کو اپنے ساتھ ملانے اور یوکرین کے علیحدگی پسندوں کو فوجی مدد فراہم کرنے کے بعد روس کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یورپی یونین کے وزرائے خارجہ نے پیر کے روز روس کے خلاف اقتصادی پابندیوں میں توسیع پر باقاعدہ طور پر متفق ہو گئے ہیں. یہ توسیع مزید 6 ماہ کے لیے ہوگی جو روس کی ہمسایہ یوکرین میں مداخلت کے جواب میں ہے. یہ فیصلہ لگزمبرگ میں وزرائے خارجہ کے 28 رکنی بلاک کے اجلاس کے دوران کیا گیا. یورپی یونین کے مندوبین نے ابتدائی طور پر اس کی منظوری پچھلے ہفتے دے دی تھی. ان پابندیوں میں روس کی توانائی, دفاع اور مالیات کے شعبوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اور یہ سن 2014 میں اس کے تقریباً 4 ماہ بعد لاگو کی گئی تھی جب روس نے یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا کو اپنے علاقے میں شامل کر دیا تھا. یہ تعزیرات 31 جنوری 2016 تک نافذ رہیں گی. کریملن کے ترجمان دمیتری لیگزوف نے یہ کہا ہے کہ یہ پابندیاں بے بنیاد ہیں اور ماسکو کی طرف نے جوابی کارروائی کا جواز پیدا کرتی ہیں. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے اس کا مطلب یورپی خوراک کی درآمد پر مزید پابندیاں ہیں. قرضوں میں جکڑے یونان کو اس مہینے کے آخر تک قرضوں کی قسط کی نادہند ہونے سے بچانے کے لیے 19 ملکی یورو زون کے عہدیدار پیر کے روز متعدد اجلاس کر رہے ہیں. یونان کے وزیر اعظم الیکس پپراس نے برسلز میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ, یورپی سینٹرل بینک اور یورپی کمیشن کے سربراہوں سے بات چیت کی. اس سے پہلے اتوار کے روز انہوں نے تجویز پیش کی تھی جسے انہوں نے باہمی مفادات کا معاہدہ قرار دیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلے کو یقینی طور پر حل کر سکتا ہے. یورپی کمیشن کے صدر نے پیر کے روز کہا کہ فریقین معاہدے کے قریب پہنچ رہے ہیں. یہ سربراہ اجلاس اس کے بعد بلایا گیا جب یونان کے لیے 17.5 ارب ڈالر کے ایک بیل آؤٹ فنڈ کی شرائط پر کثیر ملکی بات چیت پچھلے ہفتے ناکام ہو گئی تھی۔ امریکی صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ نسل پرستی کی سوچ کے اثرات کی اپنی تاریخ سے مکمل طور پر باہر نہیں نکل سکا ہے۔ مارک مارون کے مزاحیہ پروگرام کے لیے پوڈ کاسٹ انٹرویو میں مسٹر اوباما نے کہا کہ ہم نسل پرستی پر حاوی نہیں ہو سکے۔ انہوں نے سیاہفاموں کے بارے میں ایک ہتکامیز لفظ کے استعمال کا ذکر کیا اور کہا کہ معاملہ محض یہ نہیں کہ ہم عام اظہار میں احتیاط نہیں برتتے۔ مسٹر اوباما کی بقول اس سے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ نسل پرستی باقی ہے یا نہیں، معاملہ محض عام امتیاز کا نہیں، ایسا ہے کہ معاشروں میں فوری کایا پلٹ نہیں ہوا کرتی، جو کچھ ماضی میں 200 سے 300 برس کے دوران ہوا اس سے متعلق پر مکمل طور پر مٹ نہیں سکتی۔ صدر نے کہا کہ ان کی پیدائش ایک سفید فام اور سیاہ فام والد کے گھر ہوئی، نسل کے بارے میں رویے بدل گئے، تاہم غلامی کے ورثے کا طویل سایہ اب بھی باقی ہے۔ جنوبی بحیرہ چین میں امریکہ اور فلپائن نے پیر کے روز مشترکہ بحری مشقیں شروع کر دی ہیں، جبکہ دوسری طرف جاپان اور فلپائن نے پلوامہ جزیرے کے قریب سمندروں میں مشترکہ فوجی تربیت شروع کر دی ہے۔ متنازع بحیرہ چین کے قریب یہ فوجی مشقیں کئی اعتبار سے اہم اور توجہ طلب ہیں۔ منیلا سے سیمون اورنڈائن کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
امریکہ فلپائن کے ساتھ جو مشترکہ بحری مشقیں کر رہا ہے، اس میں لڑاکا بحری جہاز اور فضائی نگرانی کرنے والے طیارے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ فلپائن بحریہ کا کہنا ہے کہ فوجیوں کو فضائی نگرانی کے علاوہ بحری جہازوں کو تلاش کرنے اور انہیں پکڑنے کی خصوصی تربیت دی جائے گی۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ مشقیں فلپائن کی سمندری حدود کے اندر ہو رہی ہیں۔ فلپائن کی بحریہ کے ترجمان لیفٹیننٹ کمانڈر لوئڈ لن کونا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جاپان کی دفاعی افواج کے ساتھ مشقیں محض بحری کارروائی کا ایک حصہ ہیں اور انہیں بحری مشقیں نہیں کہا جا سکتا۔
The concept of the maritime activity that both aircraft will take off and then go to the area.
بحری کارروائیوں کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ملکوں کے طیارے بحری جہازوں سے اڑ کر سمندری حالات کا جائزہ لیں گے۔ یہ تلاش اور لوگوں کو سمندر سے نکالنے کی مشقیں بھی کریں گے۔ جس جزیرے کے ساحلوں پر یہ مشقیں ہو رہی ہیں، یہاں سے شمال مغرب کے 300 کلومیٹر رقبے پر مشتمل بحری علاقہ دونوں ملکوں کے درمیان متنازع ہے۔ چین وہاں پر مصنوعی جزائر بنا رہا ہے جن کی تعداد کم از کم 7 ہوگی، جبکہ فلپائن اس علاقے پر ملکیت کا دعوے دار ہے۔ فوجی افسران کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہونے والی مشقیں ہر سال ہوتی ہیں اور ان کا جنوبی بحیرہ چین کے بارے میں فلپائن اور چین کے درمیان تنازع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری طرف فلپائن کی نیو پیٹریاٹک الائنس پارٹی نے ملک میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کی مخالفت کی ہے۔ پارٹی کے سیکرٹری جنرل رناٹو رائلس کا کہنا ہے کہ اب ان کے ملک میں جاپان کے فوجی بھی اور ان کے مفادات بھی وابستہ ہوتے جا رہے ہیں۔
They probably plan to flex more and more of their military muscle in the coming years. So we don't want to be used
as a ان کا غالباً منصوبہ یہ ہے کہ آنے والے برسوں میں زیادہ سے زیادہ فوجی قوت کا مظاہرہ کیا جائے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک جاپان یا امریکہ کی عسکریت پسندی کے مظاہرے کے لیے استعمال کیا جائے۔ فلپائن کی صدر اکیونو نے اس ماہ کے اوائل میں جاپان کا دورہ کیا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ دونوں ممالک ایک ایسا معاہدہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جس کے تحت زیادہ سے زیادہ جاپانی فوجیوں کی فلپائن میں آمد و رفت ممکن ہو سکے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سوڈان کے صدر عمر البشیر نے گزشتہ ہفتے جب جنوبی افریقہ کا دورہ کیا تو اس وقت سیاسی سطح پر ایک طوفان برپا ہو گیا جب جنوبی افریقہ کی قیادت نے انہیں اپنے ملک سے جانے دیا۔ حالانکہ قتل و خون ریزی کے الزام پر ان کی گرفتاری کے بین الاقوامی وارنٹ جاری ہو چکے تھے، لیکن اس سلسلے میں شروع ہونے والا تنازع ابھی ختم نہیں ہوا۔ جوہانسبرگ سے وائس آف امریکہ کی انیتا پاول کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
سوڈان کے صدر عمر البشیر کو اگرچہ جنوبی افریقہ کے دورے سے واپس ہونے کے بعد کچھ وقت گزر گیا ہے، لیکن ان کے حالیہ دورے کے اثرات ابھی تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ ناقدین، سیاستدان اور وکلا نے جنوبی افریقہ کی قیادت کو صدر بشیر کو گرفتار نہ کرنے کے فیصلے پر چیلنج کیا ہے، جن کے خلاف آئی سی سی یعنی جرائم کے لیے بین الاقوامی عدالت نے قتل و خون ریزی کے الزام پر وارنٹ جاری کر رکھے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے عہدیداروں کی دلیل یہ ہے کہ مسٹر بشیر کو اس وقت سفارتی استثناء حاصل تھا جب انہوں نے جوہانسبرگ میں ہونے والے افریقن یونین سربراہ اجلاس میں شرکت کی۔ جنوبی افریقہ کی ایک عدالت نے مسٹر بشیر کو اس وقت تک روکنے کی ہدایت کی تھی جب تک ان کے وارنٹ عدالت میں پیش نہیں ہو جاتے، لیکن جنوبی افریقہ کے سیکیورٹی عہدیداروں نے انہیں بغیر کسی مداخلت کے ایک فوجی اڈے سے روانگی کی اجازت دے دی۔ جنوبی افریقہ کے لٹیگیشن سینٹر میں فوجداری مقدمات کی وکیل اینجلا مڈوکوٹی کہتی ہیں کہ جنوبی افریقہ کو اس صورتحال کے نتائج کا کچھ عرصہ سامنا رہے گا۔
That's exactly the issue that the man has left, but we sit with a great issue is that a direct court order was defied by the government. And in South Africa, there's great respect for the separation of powers. Angela Mudukuti
کہتی ہیں کہ دراصل معاملہ ہی یہی ہے کہ صدر یہاں سے روانہ ہو گئے اور ہم ابھی تک اس مسئلے کو لیے بیٹھے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے عدالت کے ایک براہ راست حکم کی تعمیل نہیں کی، اور جنوبی افریقہ میں اختیارات کے توازن اور تقسیم کا احترام کیا جاتا ہے، عدلیہ کی آزادی اور آئین کی پابندی کا احترام ہوتا ہے، لیکن اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا اور جنوبی افریقہ کی شہرت کو دھکا لگا۔ ہم ایک قانونی مسئلے کا سامنا کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں کر ممکن ہے، ایسا کیوں کر ہوا اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ اس صورتحال کا اگلا مرحلہ ممکنہ طور پر پارلیمان میں درپیش ہوگا، جہاں طاقتور افریقن نیشنل کانگریس یعنی اے این سی اور ڈیموکریٹک الائنس یعنی ڈی اے کی قیادت میں حزب اختلاف اس ہفتے بحث و مباحثہ کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اے این سی نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ آیا ان کے ملک کو جرائم کے لیے بین الاقوامی عدالت یا آئی سی سی کی رکنیت کے بارے میں دوبارہ غور کرنا چاہیے، جبکہ ڈی اے نے اس بارے میں چھان بین کرانے کے لیے زور دیا ہے کہ آیا سرکاری وسائل مسٹر بشیر کی روانگی میں مدد دینے کے لیے استعمال کیے گئے۔ افریقن نیشنل کانگریس کے ترجمان زیزی کودوا کہتے ہیں کہ ان کی پارٹی اس موقف سے اتفاق کرتی ہے کہ مسٹر بشیر افریقن یونین کے مہمان تھے، جنوبی افریقہ کی حکومت کے نہیں، اس لیے وہ گرفتاری سے محفوظ رہے۔ انہوں نے صورت سے یہ اضافہ بھی کیا کہ مسٹر بشیر کے خلاف عائد الزامات سنگین ہیں جن کی قانونی طور پر مناسب جانچ ہونا چاہیے۔ مسٹر بشیر پر الزام ہے کہ انہوں نے مغربی دارفور علاقے میں غیر عرب نسلی گروپوں کے خاتمے کی کوشش کی۔ 2003 میں تنازع شروع ہونے کے بعد 200,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ کودوا کہتے ہیں کہ اس سے یہ مراد نہیں کہ آئی سی سی ایک منصفانہ عدالت نہیں۔ کانگریس کے ترجمان زیزی کودوا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ ادارہ اپنے اختیارات سے باہر جاتے ہوئے افریقی لیڈروں کو ہدف بنا رہا ہے، اور یہ غیر منصفانہ ہے کہ جنوبی افریقہ کو اپنے موقف پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ ڈیموکریٹک الائنس کے ترجمان مابین سیبے کا کہنا ہے کہ ان کی پارٹی کا مسئلہ یہ نہیں کہ آیا جنوبی افریقہ کو آئی سی سی میں شامل رہنا چاہیے یا نہیں، بلکہ یہ کہ حکومت اپنے ہی قوانین کی پابندی کر رہی ہے یا نہیں۔
الائنس کے ترجمان مابین سیبی کا کہنا ہے کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ حکومت نے مسٹر البشیر کو سرکاری وسائل استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہوئے انہیں ملک سے چلے جانے میں مدد دی، چاہے آئی سی سی کے فیصلوں میں خامی ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی معاملہ یہ ہے کہ آئی سی سی کے رکن ہونے کی حیثیت سے یہ ہمارے قانون کا حصہ بھی ہے۔ قانون مستحکم ہے اور اس کی پابندی لازمن ہونا چاہیے۔ جنوبی افریقہ کی پارلیمان منگل کے روز اس مسئلے پر بحث کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے میں ہوں نکہت امان۔
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سارا زمان۔ ہم آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں ایک نیا پروگرام صدائے جہاں،
جس میں آپ سنیں گے سیاست، صحت، معیشت، ثقافت، سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس۔ تو سننا نہ بھولیے گا صدائے جہاں، ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے۔
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکیں گے ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ۔
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com۔
ای
رونگ نمبر بھی نمبر ون کی دوڑ میں شامل. تفصیلات فکر و فن میں.
کہتا تھا نا کہ میرا بیٹا آدھا انگریز ہے آپ انگلش
اگرچہ ابھی عید میں کچھ وقت باقی ہے لیکن اس موقع پر ریلیز ہونے والی فلموں کے درمیان نمبر ون کی دوڑ کے لیے ابھی سے کھینچا تانی شروع ہو گئی ہے. چونکہ پاکستان میں حالیہ برسوں میں فلموں کا دوسرا جنم ہوا ہے اس لیے ملکی سطح پر اس کھینچا تانی کو بہت ہی مثبت انداز میں دیکھا جا رہا ہے. کئی فلمیں عید پر ریلیز کے لیے بالکل تیار ہیں جبکہ اب رونگ نمبر بھی اس فہرست میں شامل ہو گئی ہے.
اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں اور اگر میرے خوابوں کے سامنے کوئی آیا چھوڑوں گا نہیں میں اسے.
اس فلم کی ہر جگہ پروموشن جاری ہے. فلم کے پروموز کو دیکھ کر کہانی کا مکمل اندازہ تو نہیں ہوتا, ہاں یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ فلم کمرشل ہونے کے ساتھ ساتھ مزاح کا بھی رنگ لیے ہوئے ہے. جبکہ دانش تیمور, سہائی اور اسما کے درمیان پیار کا تکون بھی موجود ہے. فلم میں دانش کو اداکار بننے کا شوقین شخص دکھایا گیا ہے.
ابے اتنا تو ماں کا دودھ نہیں ہے خون کے اندر, جتنی ساری ایکٹنگ بھری ہوئی ہے تجھے پتہ ہی کیا ہے, ابھی کر کے دکھاؤں کیا.
فلم کے نمایاں فنکاروں میں جاوید شیخ, شفقت چیما, دانش نواز اور ندیم جعفری بھی شامل ہیں.
میرا پوتا پہلی بار پاکستان آ رہا ہے.
10 کروڑ کی اسامی ہے, اس کو اٹھا لو.
اے گڑبڑ ہوئی تو تم سب کو جان سے مار دوں گا.
فلم کو یاسر نواز نے اپنے پروڈکشن ادارے وائی این ایچ فلمز کے تحت پروڈیوس کیا ہے. فلم سے متعلق ایک رپورٹ میں روزنامہ ڈان نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ فلم کی ایک خاص بات سہائی کا ڈانس نمبر ہے.
چندن کی رات آ گئی رے, ارے جانے کیا بات کہہ گئی رے.
یاسر نواز کا کہنا ہے کہ میں یہ دعویٰ تو نہیں کروں گا کہ فلم رونگ نمبر یکسر مختلف ہوگی, لیکن فلم دیکھنے والوں کا ایک بھی لمحہ ضائع نہیں ہوگا, اس کی مجھے پوری امید ہے.
گڈ مارننگ سر.
ارے خاندانی کسائی ہوں, اگر تو فیل ہو گیا نا تو دکان پہ بیٹھے گا. دکان پہ
تین چیزیں ناممکن ہے ابا, کراچی میں امن, میرا کی شادی اور سلو کا گوشت کی دکان پہ بیٹھنا.
ابے ایک چانس مل جائے بس ایک چانس. ایک مہینہ ہے تیرے پاس.
ایک مہینہ تو بہت کم ہے شیرا,
کر لے گا نا.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com.
سوچ لے حسین ہوں میں, اب تو ساری زندگی ساتھ رہنا.
پر دیکھ چڑیا,
آپ کو جو کچھ بھی چاہیے سب کچھ کمپنی کی طرف سے ہوگا.
سادیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
لیکن اپنی قسمت نہیں بدل سکے.
بڑے کمرے میں اکیلا.
ریئل لائف میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, بندہ مر بھی سکتا ہے.
ایک دفعہ وہ سلو ہاتھ میں آ جائے.
کچھ تو کہیے نا.
بٹکاریاں, تمیزیاں, بٹ پارے, بہت سیریس کتابوں کی لکھی. اصل میں تند و مزاح جو ہے نا, کوئی ایسا رشتہ ہے کہ کبھی اس کو طنز کو الگ کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے جو ہے نا بےچارے کو دونوں کو جو ہے نا جدا کر دیا, تو وہ اکٹھے ہی سجتے ہیں. بات نہیں ہے, جیسے یہ ہے کہ डॉलर जो है तो राइज हो गई प्राइस और कीमतें महंगाई बहुत हो गई, लेकिन अब मजानगार जो है वो इस एंगल से बात करेगा, कहता है कि कौन कहता है हर चीज़ महंगी हुई है, अगर प्याज सस्ता हुआ है ना
तो कही है ना।
तंज और मजा जो है इनका एक मिक्सचर होना चाहिए, और अगर दूसरे को अच्छा नहीं लगा तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे से पत्थर से जो हीरा मैंने तराशना था, तराशते तराशते कोई उसका कोना रह गया जो उसको चुभ गया।
खुद ते आखो
अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मैं हूं नीलोफर मुगल। बन्नू के बक्का खिल कैंप में अंदरून मुल्क बेघर होने वाले अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में कम से कम 2 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब शाम को दर्जनों IDPs कैंप वापस आने पर उनसे गेट पास का मुतालबा किया गया। जवाब में तकरार शुरू होने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को कार्रवाई करना पड़ी, ताहम ये वाजे नहीं है कि 2 लोग मौत का शिकार क्यों कर हुए। मज़ीद तफसीलात के साथ पेशावर से शमीम शाहिद।
पाकिस्तान के शमाल मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के शहर बनू में सिक्योरिटी फोर्सेज और बेघर अफराद के दरमियान झड़प के दौरान 2 अफराद हलाक और कम अज कम 9 जख्मी हो गए हैं। बनू के गरीब बकाखेल कैंप में 2014 में ऑपरेशन ज़र्ब आज़ब शुरू होने के बाद शमाली वज़ीरिस्तान से नकल मकानी करने वाले लगभग 20,000 अफराद मुकीम है। जब के बाद ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों को कैंप तक जाने की इजाज़त नहीं, इसलिए हलाकतों की असल वजह मालूम नहीं हो सकी। ताहम बाज़ इत्तला'आत के मुताबिक इतवार को कैंप की हिफाजत पर मामूर मुहाफिजों और शमाली वज़ीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बेघर अफराद के दरमियान उस वक्त तल्ख कलामी हुई जब कैंप में दाखिले से कबल उनके कवायब एंट्री पास देखे जा रहे थे। सिक्योरिटी इंतजाम के तहत कैंप से बाहर जाने वालों को वापसी पर अपनी शनाख्त जाहिर करना होती और इसी मकसद के लिए कतार लगी थी कि सख्त गर्मी में तल्ख कलामी एहतजाज में बदल गई। बाद अजा कैंप की रिहायशियों ने मुजाहरा किया जो जब की शक्ल इख्तियार कर गया। मुजाहरीन को मुंतशिर करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने पहले आंसु गैस इस्तेमाल की और फिर हवाई फायरिंग की। कैंप की इंतजामिया का कहना है कि कैंप में हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और अगर ऐसा न किया जाता तो मुजाहरों का सिलसिला फैल सकता था। एक कबायली जरगा कैंप में मुकीम बेघर अफराद की तहफ़ुज़ात दूर करने और कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात कर रहा है, जबकि हुकूमत ने मरने वालों के वरसा और जख्मी होने वालों के लिए इमदाद का ऐलान किया है। ताज़ा इत्तला'आत के मुताबिक कैंप में तनाव की सूरत हाल बदस्तूर कायम है। शमाली वज़ीरिस्तान ऑपरेशन में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन ज़र्ब आज़म के आगाज के बाद 6,00,000 से ज्यादा अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए, जिनमें अक्सरियत औरतों और बच्चों की थी। अगरचे नकल मकानी करने वालों की एक बड़ी तादाद अपने अजीज व अकारब के हा या किराए के मकानों में मुकीम है, लेकिन जो लोग अपना खर्च उठाने की इस्तेआत नहीं रखते वो कैंपों में रह रहे हैं। अमूमन कैंपों में ऐसी सूरत हाल पेश नहीं आती, ताहम माजी में राशन की तकसीम के मौके पर बाज नाखुशगवार वाकयात सामने आ चुके हैं। वाजह रहे कि शमाली वज़ीरिस्तान के वो इलाके जहाँ से शिद्दत पसंदों का सफाया कर दिया गया है, वहाँ से नकल मकानी करने वालों की वापसी का सिलसिला जारी है, लेकिन हुकाम के मुताबिक बाज वजूहात के बिना पर बेघर अफराद की वापसी का ये अमल सुस्त रवि का शिकार है और माह रमजान में भी इसमें तेजी का कोई इम्कान नहीं। शमीम शाहिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, पिशावर।
कौमी सलामती उमूर खारजा उमूर के वज़ीर आज़म के मुशीर सरताज अजीज़ ने कहा है कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान मुकीम तकरीबन 15,00,000 अफ़गान पना गुजीनों की वतन वापसी के लिए अफ़गानिस्तान में ऐसे इकदाम करना होंगे जो उन लोगों को अपने मुल्क लौटने का बायस बने। उन्होंने ये बात पना गुजीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर से मुलाकात में कही। एंटोनियो गुटेरेस इन दिनों पाकिस्तान के दौरे पर हैं। इस्लामाबाद से तफसीलात बता रही हैं इशरत सलीम।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कौमी सलामती और ख़ारजा अमूर सरताज अजीज़ ने कहा है कि अफ़गानिस्तान में हालात साजगार बनाने की ज़रूरत है ताकि अफ़गान मुहाजरीन की अपने वतन वापसी की हौसला अफजाई हो। ये बात उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजरीन एंटोनियो गुटेरेस से एक मुलाकात में कही। एंटोनियो गुटेरेस रमज़ान के मौके पर मुहाजरीन से इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर हैं। सरताज अजीज़ ने कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा के इदारा बराए मुहाजरीन को आलमी बरादरी के तआवुन से मुल्क में हालात साजगार बनाने में अफ़गान हुकूमत की मदद करनी चाहिए, जिसके ज़रिए वतन वापस पहुँचने वाले अफ़गान मुहाजरीन खुद को महफूज समझते हुए मुआशरे में फ़ाल किरदार अदा कर सकें। اس ضمن میں دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افغانستان لوٹنے والے مہاجرین کو معاشرے میں دوبارہ ضم کرنے کی سرگرمیوں کے لیے امدادی اداروں اور ممالک کی جانب سے فوری اور ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ بعد ازاں اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے سربراہ نے وزیر اعظم نواز شریف سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان نے افغان مہاجرین کی میزبانی ایک مقدس فریضہ سمجھ کر کی ہے اور ان کی باعزت وطن واپسی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ریاست و سرحدی امور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغان حکومت پناہ گزینوں کی واپسی سے قبل یہ چاہتی ہے کہ وہاں ان کے لیے پائیدار بنیادوں پر روزگار، رہائش، تعلیم اور صحت کی سہولتوں کا انتظام ہو۔ تاہم پاکستان کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختلف حلقوں کی جانب سے افغان مہاجرین کی وطن واپسی کے مطالبات تواتر سے سامنے آ رہے ہیں، مگر پاکستان ان کی باعزت وطن واپسی کے عزم پر قائم ہے۔
ہماری ایک کمٹمنٹ ہے یونائیٹڈ نیشن کے ساتھ کہ ہم ان کو عزت اور وقار کے ساتھ واپس بھیجیں گے اور والنٹری طور پر بھیجیں گے، فورس نہیں کریں گے۔ یہ ایک ایسی شرط ہے جو ہم نے قبول کی ہے، جس کے بنیاد کے اوپر ہم زیادتی نہیں کر سکتے ان سے، اور ہماری دعا ہے اور ہماری ایفٹ مکمل ہوگی کہ یہ واپس جائیں، باعزت طریقے سے جائیں، اور ہم نے جو ان کی مہمانداری کی ہے 35 سال، ایسا نہ ہو کہ آخر میں آ کے کوئی ایسی کارروائی کی جائے جس کے بنیاد کے اوپر ہمیں شرمندگی اٹھانا پڑے کہ ہم نے حق کی مہمانداری صحیح طور پر ادا نہیں کی۔
پاکستان میں لگ بھگ 16 لاکھ اندراج شدہ افغان پناہ گزین مقیم ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں افغان پناہ گزین غیر قانونی طور پر پاکستان کے مختلف علاقوں میں آباد ہیں۔ گزشتہ برس دسمبر میں پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر حملے کے بعد ملک میں دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کا آغاز کیا گیا، اور اس دوران غیر اندراج شدہ افغان باشندوں کا معاملہ زیر غور رہا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان میں مقیم غیر اندراج شدہ افغان باشندوں کے قوائف کے اندراج کے لیے متعلقہ حکام اور افغان عہدیداروں کے ساتھ مل کر مناسب اور قابل عمل طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے اور ان کی واپسی کے لیے ایک جامع حکمت عملی بنائی جا رہی ہے۔ عشرت سلیم، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
یورپی یونین تارکین وطن کی اسمگلنگ کرنے والوں کے خلاف بحری کارروائی کے پہلے مرحلے کا آغاز کر رہی ہے۔ یہ ہزاروں تارکین وطن کو بحیرہ روم کے ذریعے یورپ میں داخل ہونے سے روکنے کی جانب پہلا قدم ہے۔ پیرس سے لیزا برائن کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
بحیرہ روم میں تارکین وطن کے اسمگلروں کے خلاف یورپی یونین کی کارروائی کا پہلا مرحلہ آئندہ چند دنوں میں شروع ہو رہا ہے۔ پیر کو لگزمبرگ میں یورپی یونین کے وزراء خارجہ کے ایک اجلاس میں اس بلاک کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موگرینی نے کہا کہ اس کا مقصد گہرے سمندر میں اسمگلروں کی سرگرمیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا ہے۔
The targets, let me be very clear, the targets are not the migrants, the targets are
آئیے ہم یہ واضح کر دیں اور کوئی شبہ نہ رکھیں کہ ہدف ان لوگوں کو بنایا جائے گا جو ان تارکین وطن کی جان کے عوض پیسہ بٹور رہے ہیں، اور اکثر ان کی موت پر۔ زندگیاں بچانا ہماری کوشش کا حصہ ہے۔ اس سال 1 لاکھ سے زیادہ تارکین وطن یورپ پہنچے ہیں، ان میں بہت سے افریقہ اور مشرق وسطی میں بھوک اور بدامنی سے بھاگے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اسمگلروں کی خستہ حال کشتیوں میں بحیرہ روم پار کیا ہے۔ تقریباً 2000 تارکین وطن یا تو ہلاک ہو گئے ہیں یا سمندر میں لاپتہ ہیں۔ یورپی یونین کی بحری کارروائی کا مقصد یہ بھی ہے کہ اسمگلروں کے بحری جہازوں کو لیبیا کی بحری حدود میں بھی پکڑا اور تباہ کر دیا جائے، مگر آگے بڑھنے سے پہلے یورپ کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ایک قرارداد منظور کروانا ہوگی جس میں لیبیا کی حکومت کی رضامندی بھی شامل ہو۔ بحری کارروائی کے برعکس یورپ میں اس بارے میں بہت کم اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ جو تارکین وطن پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں ان کا کیا کیا جائے۔ یورپی یونین کے رکن ممالک میں پناہ گزینوں کے لیے کوٹا مقرر کرنے کے بارے میں سخت اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ فی الوقت زیادہ تر بوجھ اٹلی، مالٹا اور یونان برداشت کر رہے ہیں۔ برسلز میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کے یورپی انسٹیٹیوشنز کے دفتر کی قائم مقام ڈائریکٹر آئیورنا میگولن شام اور دیگر علاقوں سے آنے والے ضرورت مند پناہ گزینوں کے لیے پناہ اور ان تک محفوظ رسائی کے لیے یورپی یونین کے مزید اقدام کی منتظر ہیں۔ ہمیں واقعتاً جو دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ حقیقت ہے کہ تنازع اور غربت سے بھاگ کر آنے والے یہ پریشان حال لوگ مسلسل پہنچ رہے ہیں، اور یورپی یونین اور اس کے رکن ممالک کو یہ یقینی بنانا ہوگا کہ انہیں یورپ میں داخلے کے قانونی اور محفوظ راستے حاصل ہوں۔ یورپی یونین کے عہدیدار کہتے ہیں کہ مشن کے پہلے مرحلے میں توجہ اس بات کو سمجھنے پر مرکوز کی جائے گی کہ اسمگلر کون ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ساؤتھ کیرولائنا کی اس گرجا گھر میں اتوار کے روز پہلی مرتبہ دعائیہ اجتماع ہوا جہاں گزشتہ ہفتے ایک سفید فام مسلح شخص نے اس تاریخی افریقی امریکی گرجا گھر میں بائبل کا مطالعہ کرنے والوں میں سے 9 افراد کو ہلاک کر دیا تھا۔ رپورٹ کی تفصیل بتا رہی ہیں بہجت چلانی۔
چارلسٹن شہر کے تمام گرجا گھروں میں گھنٹیاں بجتی رہیں جو ایمانوئل افریقن میتھوڈسٹ اپسکوپل چرچ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار تھا، جہاں گزشتہ بدھ کے روز 9 افراد کو ہلاک کر دیا گیا تھا جن میں چرچ پادری ریورنڈ کلیمنتا پنکنی بھی شامل تھے۔ گرجا گھر کے اندر شدید گرمی کے باوجود ہزاروں ارکان اور باہر سے آئے ہوئے افراد نے وہاں آنے والے منسٹرز کا دکھ سے نڈھال اجتماع کو سکون اور امید کے الفاظ پر مبنی خطاب سنا۔ ریورنڈ نوول گوف نے کہا کہ ہم انصاف کے حصول کی کوشش کریں گے، مستعد رہیں گے اور اپنے منتخب عہدیداروں اور دوسرے ذمہ دار اہلکاروں کو درست کام کرنے کی تلقین کریں گے۔ مدر ایمانوئل میں 9 افراد کا خون ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس وقت تک مصروف عمل رہیں جب تک انصاف حاصل نہیں ہو جاتا، نہ صرف اس واقعے کے تناظر میں بلکہ ان سب کے لیے بھی کام کریں جو ہم سے کم خوش قسمت ہیں، اور ہم اس وقت تک اپنی جد و جہد جاری رکھیں جب تک مزید کوشش کی ضرورت ہی نہ رہے، اور پھر ہم شکر گزار ٹھہریں۔ ایمانوئل اے ایم ای کے باہر بھی متعدد افراد اس سروس کو سننے کے لیے جمع ہوئے جو لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے سنائی جا رہی تھی۔ بیشتر افراد اس موقع پر پھول، غبارے، نوٹ اور ہمدردی کے اظہار کے لیے چیزیں لائے تھے۔ ایمانوئل اے ایم ای کے ارکان جو اس وقت موجود تھے، انہوں نے کمیونٹی کی طرف سے بے پناہ مہربانی پر اظہار تشکر کیا۔
I'm just so grateful that the community has poured out. I look at the flowers behind us and all of the love and pouring out from the governor and the mayor on down.
ایمانوئل اے ایم ای گرجا گھر کی مورخ لیز آسٹن کہتی ہیں کہ میں بے حد شکر گزار ہوں کہ کمیونٹی کی طرف سے اس بے پناہ مہربانی کا اظہار کیا گیا ہے۔ میں اپنے پیچھے پڑے ہوئے پھولوں کو دیکھتی ہوں اور اپنے گورنر اور میئر کی محبت کو بھی محسوس کرتی ہوں۔ اس سے ہمیں یقین ملا ہے اور آگے بڑھنے کی ہمت اور جرات پیدا ہوئی ہے، میں تو بس یہی کہہ سکتی ہوں۔ اتوار کو بعد ازاں ہزاروں افراد نے 4 کلومیٹر لمبے پل پر ہاتھوں کی زنجیر بھی بنائی۔ یہ پل چارلسٹن شہر کو ماؤنٹ پلیزنٹ سے مربوط کرتا ہے اور یہ بھی اتحاد کا ایک اور مظاہرہ تھا۔ وسیع پیمانے پر ہلاکتوں کا مشتبہ ڈیلن روف چارلسٹن میں جیل میں ہے، اس پر قتل کی 9 فرد جرم عائد ہیں جبکہ آتشی اسلحہ رکھنے پر بھی 1 فرد جرم لگائی گئی ہے۔ ساؤتھ کیرولائنا میں 1963 کے بعد سیاہ فاموں کے کسی گرجا گھر پر ہونے والے بدترین حملوں میں سے یہ ایک حملہ تھا۔ 1963 میں الاباما میں برمنگم کے ایک گرجا گھر میں بم دھماکے میں 4 لڑکیاں ہلاک ہو گئی تھیں، اور اس سے امریکہ میں شہری حقوق کی تحریک کو بھی مدد ملی تھی۔ اس بم حملے کا تعلق سفید فام نسل پرست گروپ کو کلکس کلان سے جوڑا جاتا ہے۔ روف کی طرف سے مبینہ طور پر رجسٹرڈ ایک ویب سائٹ پر دیے گئے منشور کے مطابق یہ 21 سالہ مشتبہ شخص KKK سے بھی زیادہ کارروائی کرنا چاہتا تھا۔ ایمانوئل اے ایم ای گرجا گھر 1816 میں قائم کیا گیا تھا اور امریکہ میں افریقی امریکی دعائیہ اجتماعات کے لیے قدیم ترین گرجا گھروں میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ بہجت چلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی ریپبلکن پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے میدان میں اترنے والوں کی تعداد 1 درجن ہو گئی ہے، جن میں تازہ ترین اضافہ جائیدادوں کی خرید و فروخت سے تعلق رکھنے والی ایک معروف شخصیت ڈونلڈ ٹرمپ، ریاست فلوریڈا کے سابق گورنر جیب بش ہیں۔ لیکن اگلے ہفتوں کے دوران ریپبلکن صدارتی امیدواروں کی تعداد 16 کے حصے سے بڑھ سکتی ہے۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے قومی امور کے نامہ نگار جم ملون کی مرتب کردہ رپورٹ میں مزید تفصیلات پیش خدمت ہیں۔ اگست کے اوائل میں جب صدارتی مباحثوں کا آغاز ہوگا تو ریپبلکن کی جانب سے صدارتی میدان میں یہ تازہ ترین اضافہ اپنے اثرات مرتب کر سکتا ہے۔ جائیدادوں کا کاروبار کرنے والے نیو یارک کے ڈونلڈ ٹرمپ اس وعدے کے ساتھ میدان میں اترے ہیں کہ وہ امریکیوں کے خواب کی تکمیل کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ غیر قانونی تارکین وطن کی آمد روکنے کے لیے میکسیکو کی سرحد کے ساتھ ایک دیوار تعمیر کریں گے۔
Our country needs a truly great leader, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو حقیقتاً ایک بڑے رہنما کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو اس ملک کو حقیقی معنوں میں آگے بڑھائے گا اور ایک بار پھر اسے ایک عظیم ملک بنائے گا. آنے والے صدارتی مباحثوں میں ٹرمپ ایک اہم پتے کے طور پر سامنے آ سکتے ہیں، اس خیال کے پیش نظر کہ وہ مقابلہ کرنے والے ان 10 افراد میں سے ایک ہیں جن کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ انہیں انتخابات میں شامل کیا جا سکے. ٹیلی ویژن کا ایک ریئلٹی سٹار ہونے کے ناطے ٹرمپ کا ٹیلی ویژن کا تجربہ اور انوکھے بیانات کے لیے ان کی شہرت انہیں ریپبلکن میدان کے دوسرے امیدواروں سے ایک الگ مقام دے سکتے ہیں. اس گروپ میں کئی ایسے امیدوار شامل ہیں جو اس قسم کی شناخت اور پہچان سے محروم ہیں جو ٹرمپ کے پاس ہیں. رائیاما کے جائزے مرتب کرنے والے ایک ادارے کنیپیک کے پیٹر براؤن کہتے ہیں کہ 2016 کی انتخابی دوڑ میں ٹرمپ کی آمد صورتحال کو نمایاں طور پر تبدیل کر سکتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ کئی ووٹروں کے لیے ایک پراسرار شخصیت ہیں. رائیاما کے مختلف جائزوں کے مطابق اس وقت وہ انتخابات میں 4-5 یا 6% حمایت حاصل کر رہے ہیں، جو یقینی طور پر ایک لیڈر بننے کے لیے کافی نہیں ہے، لیکن یہ حمایت ان کا نام اس گروپ میں رکھنے کے لیے کافی ہے. لیکن براؤن نے فوراً یہ بھی کہا ہے کہ اس دوڑ میں شامل ہونے والے کسی دوسرے امیدوار نے ٹرمپ سے زیادہ منفی انتخابی نمبر حاصل نہیں کیے، اور وہ مزید کہتے ہیں کہ جب مباحثے شروع ہوں گے تو امکان ہے کہ یہ منفی تعداد اس حمایت کو محدود کر دے گی جتنی وہ حاصل کر سکتے ہیں. ٹرمپ کی جانب سے یہ اعلان ریاست فلوریڈا کے سابق گورنر جیب بش کی جانب سے صدارتی امیدواری کے باضابطہ اعلان کے ایک روز بعد سامنے آیا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ واشنگٹن میں اصلاحات کریں گے اور بیرونی دنیا میں امریکی تشخص کو بہتر بنائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بار پھر اس ملک میں اپنے مستقبل کی باغ دوڑ اپنے ہاتھوں میں لیں گے. ہم ایک بار پھر اپنے اہداف کی سطح بلند کریں گے، ایک بار پھر مواقع کو عام کریں گے، اور ایک بار پھر دنیا کے معاملات کو اپنے طریقے سے آگے بڑھائیں گے. اپنے ساتھ بش خاندان کے نام اور انتخابی مہم کے لیے لاکھوں ڈالر اکٹھے کرنے کی ان کی اہلیت انہیں ریپبلکن میدان میں فائدہ پہنچا سکتی ہے، لیکن ان کے بھائی کی صدارت کی طویل غیر مقبولیت اور عراق جنگ منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جیب بش کے لیے چیلنج یہ ہے کہ وہ ووٹروں کے سامنے خود کو صرف اپنی ذات کے طور پر پیش کریں. لیری سباتو یونیورسٹی آف ورجینیا میں سینٹر فار پالیٹکس کے منتظم ہیں. وہ کہتے ہیں ریپبلکن پارٹی کی جانب سے باضابطہ طور پر اعلان کردہ صدارتی امیدواروں کی تعداد اس وقت 12 ہے، لیکن اگلے کئی ہفتوں میں یہ تعداد بڑھ کر 16 ہو سکتی ہے. اگلے چند دنوں میں لیوزیانا کے گورنر بوبی جندال کی جانب سے صدارتی امیدواری کا اعلان متوقع ہے، اور جولائی تک 3 دوسرے گورنر یعنی وسکانسن کے اسکاٹ واکر، اوہایو کے جان کاسش اور نیو جرسی کے کرس کرسٹی بھی اس دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں. رائیاما کے جائزے مرتب کرنے والے براؤن یہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی کی صدارتی نامزدگی جیتنے کی مہم طویل اور سخت مقابلے پر مشتمل ہوگی، جس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس ابتدائی مرحلے پر کوئی بھی صف اول کا واضح امیدوار موجود نہیں ہے. ریپبلکن صدارتی نامزدگی کے امیدواروں کے بارے میں کنیپیک کے تحت کرائے گئے رائیاما کے تازہ ترین جائزے سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریپبلکن نامزدگی کا مقابلہ انتہائی غیر واضح اور غیر منظم ہوگا. اتنے زیادہ امیدواروں کی موجودگی کے باعث کسی ایک کے لیے نکل کر سامنے آنا بہت مشکل ہوگا، اور اتنے بہت سے امیدواروں کے ساتھ یہ امکان نہیں ہے کہ یہ مقابلہ بہت جلد بہت زیادہ واضح ہو سکے گا. رائیاما کے زیادہ تر جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بش، واکر اور فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو اس وقت ریپبلکن میدان میں صف اول میں ہیں، جبکہ ان کے کئی دوسرے حریف ان سے زیادہ پیچھے نہیں ہیں. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. نئی تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ آرٹ تھیراپی سے بچوں کی ذہنی الجھنیں دور ہو سکتی ہیں. سامعین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ننھے منے بچوں کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور ان کی بھی ذہنی الجھنیں ہو سکتی ہیں؟
جنہیں اگر بر وقت نہ سلجھایا جائے تو بچوں کی شخصیت پر برے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے برطانیہ میں 2002 میں 5 سے 16 برس کی عمر کے بچوں کے لیے جن کے رویے دیگر بچوں سے مختلف تھے یا جو کسی جذباتی کشمکش کا شکار تھے، 8 روم پروگرام کا آغاز کیا گیا۔
Matthew Reinhardt doesn't just tell stories. His stories literally pop off the page.
اس وقت پورے برطانیہ میں 9 8 روم پروگرامز چلائے جا رہے ہیں۔ پروگرام کے آغاز سے لے کر اب تک 1 لاکھ سے زائد بچے اس کا حصہ بن چکے ہیں۔ دی آرٹ ان سائیکو تھراپی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، تحقیق دانوں کو معلوم ہوا کہ جب بچے اس آرٹ کلاس میں حصہ لیتے ہیں تو آرٹ کلاس کے اختتام پر ایسے بچوں کے رویے میں مثبت تبدیلی اور ڈپریشن میں واضح کمی نوٹ کی گئی۔ آرٹ کلاسز کے باعث ان ننھے مننے بچوں کا اپنی ذات پر اعتماد بھی بڑھا اور ان کے رویوں میں واضح طور پر تبدیلی نوٹ کی گئی۔ ان آرٹ رومز میں ایسا ماحول بنایا جاتا ہے جہاں پر بچے اپنی صلاحیتیں زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکیں اور جہاں پر بچے آرٹ کے ذریعے اپنی ذہنی اور تخلیقی صلاحیتوں کا کھل کر اظہار کر سکیں۔ اس سے انہیں اپنی ذات کے حوالے سے الجھنے آرٹ کی شکل میں باہر نکالنے میں مدد ملتی ہے۔
Rainbow.
I don't know how to draw rainbows.
You do one like this. First draw like this.
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طریقے سے بچے اسکول کے ماحول میں بھی اپنی ذات کے حوالے سے زیادہ بہتر طریقے سے اظہار کر سکتے ہیں۔ آرٹ کے ذریعے بچوں کو نہ صرف اپنی ذات کے اظہار کے لیے ایک ذریعہ میسر آتا ہے بلکہ ان کا اپنی ذات پر اعتماد بھی بڑھ جاتا ہے۔ مختلف رنگوں کے پینسل سے کھیلنے کی وجہ سے بچے بہتر محسوس کرتے ہیں، ان کی ذہنی الجھنیں سلجھنے لگتی ہیں اور انہیں اپنی زندگی بامقصد دکھائی دیتی ہے۔
So she can draw in the inside.
یہ خبر پڑھنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اردو voa.com۔
His stories literally pop off the page.
شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
Matthew Reinhardt doesn't just tell stories.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اس سیگمنٹ میں آج ہم آپ کو بتائیں گے بچوں کے لیے کتابیں لکھنے والے ایزرا جیک کیٹس کے بارے میں، جو 1983 میں آنجہانی ہوئے۔ کیٹس نے بچوں کے لیے 20 سے زائد کتابیں تخلیق کیں۔ خاص طور پر انہوں نے ایسے وقت میں افریقی امریکی بچوں کو اپنی کہانیوں کا موضوع بنایا جب ان کے بارے میں لوگ زیادہ تر باتوں سے آشنا نہ تھے۔ کیٹس جیکب ایزرا کیڈز کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد یہودی تارک وطن تھے جو مشرقی یورپ سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ کیڈز سفید فام ہیں۔ اپنے کیریئر کے آغاز میں ہی انہوں نے کیٹس کے نام سے لکھنا شروع کیا، جو کہ ایک کرسچن نام ہے۔ کیٹس کی شرح عام کتاب 10 نوئی ڈے 50 برس قبل شائع ہوئی۔ یہ وہ کتاب تھی جس میں پہلی بار افریقی امریکی بچوں کی رنگین تصاویر شائع کی گئیں، اور وہ بھی کسی طرح کے امتیاز سے بالاتر۔ کیٹس کا نام اب نیو یارک کے جوئش میوزیم میں محفوظ ہے۔ کلاڈیا نیسن اس میوزیم کی منتظم ہیں، وہ بتاتی ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ افریقی امریکی تھے۔ آج تک جتنے بھی لوگوں سے اس بارے میں میری بات ہوئی ہے، ان میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کیٹس یہودی تھے۔ کیٹس نے اپنا نام کیوں تبدیل کیا؟ نیسن کے بقول دوسری جنگ عظیم کے بعد یہودیت مخالف جذبات پائے جاتے تھے، اور ایک یہودی نام کے ساتھ روزگار حاصل کرنا مشکل کام تھا۔ کیٹس نے حدود و قیود کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کیا۔ ان کی کتاب مائی ڈاگ از لاسٹ اور پھر اے پورتو ریکن کڈ ارائیوڈ ان نیو یارک اور جونیٹو واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ ہز ڈاگ ہو واز لاسٹ جیسی ان کی کتابیں اس بات کا مظہر ہیں۔ نیسن بتا رہی ہیں کہ ایسی کتابیں کچھ زیادہ نہ تھیں جن میں اس وقت اقلیتوں کے حالات بیان کیے گئے ہوں، تو ایک طرح سے انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا جس نے بعد میں انہیں پیٹر جیسے کردار تخلیق کرنے میں راستہ فراہم کیا۔ پیٹر دراصل ان کی کتاب 10 نوئی ڈے میں کسی بھی دوسرے بچے کی طرح کا ایک کردار ہے۔ وہ برف باری کے دوران باہر نکلتا ہے، اور جب گھر آتا ہے تو اس کی جیب میں برف کے گولے ہوتے ہیں۔ رات وہ یہ امید لے کر سوتا ہے کہ جب وہ صبح اٹھے گا تو برف کے یہ گولے اس کے پاس ہوں گے۔ کیٹس نے پیٹر کے کردار والی مزید 6 کتابیں تحریر کیں، جس میں اسے نیو یارک کے جھونپڑ پٹیوں میں میلا کچیلا دکھایا گیا ہے، جبکہ اس وقت بچوں کی دیگر کتابوں میں ان سفید فام بچوں کا تذکرہ عام تھا جو پوش علاقوں میں اپنے جیسے دیگر بچوں کے ساتھ اپنا بچپن گزارتے تھے۔ جیری پرنکنی ایک افریقی امریکی ہیں اور وہ بچوں کی کتب کے مفسر بھی ہیں۔ وہ اپنے بچوں کو 10 نوئی ڈے سے کچھ اقتباسات پڑھ کر سنایا کرتے ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں، ہم بچوں کے لیے کچھ کتب تلاش کر رہے تھے۔ فطری طور پر ہماری خواہش تھی کہ ایسی کتابیں ہمیں ملیں جن میں سیاہ فام بچوں کا تذکرہ ہوتا کہ وہ اپنے جیسے کرداروں کو اپنے تصور میں دیکھ سکیں۔ سیاہ فام بچوں کے لیے لکھی گئی یہ کتاب اچانک میرے ہاتھ آ گئی، جو غیر معمولی افریقی امریکی بچوں کی زندگی کو اجاگر کرتی ہے۔ جی سامعین، یہ تھا تذکرہ ایک معروف امریکی ادیب جیکب کیٹس کا، جو آج ادبی اطفال میں اپنی کاوشوں کے سبب بدستور عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ امریکی زندگی میں انٹرنیٹ، ٹی وی، ریڈیو اور فلم جیسے میڈیمز کی مقبولیت کے باوجود کتاب آج بھی اس زندگی کا اہم حصہ ہے، اور والدین شعوری کوشش سے اپنے بچوں کو کتاب کی جانب راغب کرتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایشیا میں ٹیکنالوجی کی خرید و فروخت کے لیے ایک بہت بڑا شو منعقد کیا جاتا ہے۔ یہ شو تائیوان کے دارالحکومت تائپے میں ہوتا ہے اور اسے کمپیوٹیکس تائپے کہا جاتا ہے۔ اس میں جدید ٹیکنالوجی کے ذرائع کی نمائش کی جاتی ہے۔ اس مرتبہ اس میں ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروائی گئی جسے پہنا جا سکتا ہے، اور یہ کہ ساز و سامان کو باہم منسلک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اور اس شو میں ظاہر ہے سب سے نمایاں تائیوان میں کمپیوٹر بنانے والے تھے، جنہوں نے اپنے جدید ترین کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور اسمارٹ فون متعارف کروائے۔ آج کا زمانہ سیلفیز کا بھی ہے۔ جی ہاں، جس کے پاس اسمارٹ فون ہے وہ خود اپنی تصویریں لے سکتا ہے اور خوش ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اسی رجحان کے پیش نظر ایسس نے ایک جدید ترین اسمارٹ فون متعارف کروایا ہے، جس میں 13 میگا پکسل کے کیمرے لگے ہیں اور وہ سامنے اور پشت سے تصویریں بناتے ہیں، اور فلیش بھی بہت پاورفل ہے۔ ادھر چین کی کمپنی آئی وی لنک نے اپنی ایک اسمارٹ انگوٹھی کی نمائش کی، جو نہ صرف پیغامات بھیج سکتی ہے بلکہ ایک دوسرے کے درمیان بات چیت بھی کروا سکتی ہے۔ اگر آپ اسے رگڑیں تو آپ کے ساتھی تک پیغام چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کے لیے دروازہ کھل سکتی ہے، بند کر سکتی ہے، اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں قریب ترین اسمارٹ فون کو اطلاع بھی کر سکتی ہے۔ یہ سب ہونے کے باوجود آئی ڈی جی نیوز سروس کے مارٹن ولیمز کو اس شو میں زیادہ لطف نہیں آیا۔
I've been coming to Computex for 15 years and this is certainly the smallest show I've seen so far.
وہ کہتے ہیں میں 15 سال سے Computex میں آ رہا ہوں، مگر یہ شو سب سے چھوٹا تھا۔ میرا خیال ہے اس کی ایک وجہ چینی کمپنیوں کی بڑھتی ہوئی اہمیت ہے، مگر ساتھ ہی سروسز پر زور دیا جانے لگا ہے۔ گوگل نے اسمارٹ اینک متعارف کروانے کا اعلان کیا تھا، مگر اس سے پہلے تائیوان کی کمپنی چپسپ نے اپنی اینک سجا دی، جس سے مختلف کام لیے جاتے ہیں، جن میں عجائب گھر کی سیر میں رہنمائی وغیرہ شامل ہے۔ کچھ اور کمپنیوں کا کہنا ہے کہ ان کی بنائی ہوئی اینکیں دفتروں، دکانوں اور فیکٹریوں میں کارآمد ہوں گی۔ بہت سی کمپنیوں نے اپنی اسمارٹ گھڑیاں نمائش میں رکھیں، لیکن ولیمز کہتے ہیں کہ اس سال کچھ زیادہ نئی چیزیں متعارف نہیں کروائی گئیں۔
Fitness trackers, simple smart watches, everybody has them, but the industry really seems to be looking to the US and especially
Apple. فٹنس کے آلات، سادہ اسمارٹ گھڑیاں، یہ تو سب کے پاس ہیں، لیکن اس صنعت کی نظریں امریکہ پر لگی ہیں، خاص طور پر ایپل پر، کہ وہ کوئی جدید چیزیں لے کر آئیں گے، کچھ ایسی چیزیں جنہیں واقعی لوگ خریدنا چاہیں گے۔ ایسی الیکٹرانک اشیاء جنہیں پہنا جا سکتا ہے، انہیں خاص بیٹریوں کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ ان کے لیے خاص طرح کے سیل بنائے گئے ہیں جو لچکدار ہیں اور لباس میں چھپائے جا سکتے ہیں۔ آج کل کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا رواج بھی بڑھ رہا ہے، چنانچہ اسے دیکھتے ہوئے تائیوان میں قائم ایسر نامی کمپنی نے ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے جو بڑے پیمانے پر ڈیٹا جمع کر سکتی ہے اور کاروباروں کے لیے بے حد مفید ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ بلڈ یور اون کلاؤڈ سروس کے ذریعے اسمارٹ کاروں، ہسپتال کے مریضوں، نگراں کیمروں اور حتیٰ کہ گھر میں لگے الیکٹرانک آلات کو کنٹرول کرنا بھی ممکن ہو جائے گا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ نیوز شو بھی اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی، ہمارے ساتھ پروڈیوسر تھے ویٹو میر، اور ہمارے انجینئر ہیں سلیمان تارا والی۔ اپنی میزبان نیلوفر مغل کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔